رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الخروج برادران محترم السلام عليكم ورحمه الله اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ دیوار غیر میں دور دراز آپ حضرات سے اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر ملنے کی سعادت نصیب ہوئی اور چند لمحے بیٹھ کر اللہ جل شانہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات دہرانے کی سعادت نصیب ہوئی اللہ کریم اسے قبول فرمائے. دنیا میں انسان کے پاس علم کے بہت عجیب ذرائع موجود ہیں جو رب جلیل نے اسے عطا فرمائے ہیں اور عقل انسانی میں ایسی ایسی عجیب قوتیں پنہا تھیں کہ ان کے اظہار سے دنیا کا رنگ بدل گیا. آنے واحد میں انسان کی نگاہ روئے زمین کو دیکھ لیتی ہے, آنے واحد میں دنیا کے دوسرے سرے تک کی بات سنی جا سکتی ہے. ایک بٹن دبا کر آپ آدمی کے سارے اندرونی نظام کو جھانک سکتے ہیں, اس کی تصویر لے سکتے ہیں. ایک مشین کے سامنے کھڑا کر کے آپ آدمی کے ایک ایک نس, ایک ایک ہڈی, ایک ایک عضو اور اس کی کارکردگی کا جائزہ لے لیتے ہیں. اور انسانی علوم نے کہاں تک ترقی کی ہے اور مزید خدا جانے کہ کل جو ایجادات سامنے آنے والی ہیں ان میں مزید کس قدر اور باتیں کھل کر سامنے آئیں گی. آج جو بات ہمیں زیادہ عجیب معلوم نہیں ہوتی اسے آج سے 50 سال پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ آج ہم ایک جہاز میں کم و بیش 900 آدمی سوار ہوتے ہیں اور وہ چند گھنٹوں میں ایک دروازے سے دوسرے دروازے پہنچا دیتا ہے. آج سے 50 سال پہلے تو یہ سوچا بھی نہیں, 100 سال پہلے تو کسی کے ذہن میں جائز کا نقشہ بھی نہیں. تو شاید آئندہ 50 برسوں میں یا 100 برسوں میں انسان کیا کچھ ایجاد کر لے, لیکن ایک بات قطعی ہے, ان سارے کمالات کے باوجود انسان کا سارا علم اندازے اور تخمین پر موجود اور کسی بھی انسان کی کوئی رائے آخری رائے نہیں, کوئی تحقیق آخری تحقیق نہیں ہے, کوئی نتیجہ آخری نتیجہ نہیں ہے. ایجادات آتی ہیں پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کمال ہو گئی, لیکن سمجھ آتا ہے اس میں تو کچھ نقص رہ گیا تھا, جو دوسری آ رہی ہے وہ اس سے زیادہ اچھی ہے. اسی طرح علوم کے ذرائع آتے ہیں, انسانی جسم کے متعلق تحقیقات آتی ہیں سائنس کی. آج ایک دوائی بنتی ہے بڑی محنت سے اور 6 مہینے بعد 7 کے بعد اس کے متعلق آ جاتا ہے کہ بھائی اس سے تو جو
منفی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ اس کے تو سائڈ افیکٹس وہ بھی ہوا لہٰذا یہ چھوڑ دینی چاہیے. اس کا تو نفع کم نقصان زیادہ ہے. اور یہ ایک مسلسل امر ہے کہ باوجود مشینوں کی ایجاد کے, باوجود جدید ٹیکنالوجی کے, باوجود بہت زیادہ ترقی کے, انسان کسی بھی بات پر, کسی بھی کام پر, کسی بھی شعبہ زندگی میں کوئی آخری بات نہیں کہہ سکتا. اسلام وہ دین ہے, اللہ کی کتاب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں تک پہنچائی, جس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آگے چلنے سے پہلے جیسے آپ سر وقت کھولتے ہیں تو پہلی بات لے کر کتاب لا ریب فیہ, آگے چلنے سے پہلے یہ یقین حاصل کر لو کہ اس میں جو کچھ تم پاؤ گے وہ آخری بات ہے, اس سے آگے کسی میں کوئی تبدیلی نہیں, اس کی کوئی اطلاع غلط نہیں ہے, اس پر کوئی تجویز کردہ نسخہ نقصان دہ نہیں ہے, اس کی کوئی خبر مشکوک نہیں ہے, اور جو جو نتائج اس نے بتائے ہیں کہ فلاں عمل کا یہ نتیجہ ہوگا وہ قطعی یقینی اور طے شدہ ہے. یہ وہ بنیاد ہے جو قرآن حکیم پر عمل کی قوت فراہم کرتی ہے. اسی لیے شاید یہ آیت کریمہ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے اسے لکھوا دیا, کیونکہ قرآن کی ترتیب نزول کچھ بھی ہو اس کی ترتیب جو ہے وہ بھی منزل من اللہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسے ترتیب دیا تھا. جو جو آیت جہاں جہاں اللہ کریم نے حکم دیا وہاں وہاں رکھ دی گئی. تو یہ دروازے پر ہی جیسے کوئی بندہ کتاب الہی کو کھولتا ہے تو اسے سب سے پہلی بات یہ ملتی ہے کہ دیکھو میاں, اگر تمہیں اس بات پہ اعتبار نہیں آ رہا تو تمہیں آگے جا کر کیا حاصل ہوگا؟ یہ شرط اسلام ہے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ, ایک ایک نقطہ, ایک ایک حرف, ایک ایک جملہ, ایک ایک سطر ہمارے یقین کا جز بن جائے, ایمان کا حصہ. اب اس پہ اتنی کمزوری ایمان میں آئے گی, اور ایمان کی کمزوری جو ہے وہ عمل کو جا کر متاثر ہوگی. دراصل جو اعمال میں تزلزل آتا ہے, یا اعمال میں خامی رہ جاتی ہے, یا کمزوری آتی ہے, اس کے پیچھے وہ یقین کی کمزوری ہوتی ہے جو ہمیں اللہ کے ارشادات پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہوتا ہے, جسے ہم اپنا دھرم رکھنے کے لیے اپنے آپ سے بھی چھپاتے ہیں. دوسرے پر ظاہر کرنا تو دور کی بات ہے, ہم اپنے تجزیہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ساتھ بھی نہیں کرتے, یعنی اپنے آپ سے بھی اس بات کو ہم چھپانا چاہتے ہیں کہ یار یہ بات, یہ کہتے ہیں یہ آخرت ہوگی, حساب ہوگا, یہ کوئی جنت ہوگا, یہ پتہ نہیں کیسی ہے بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہم علیحدہ سوچتے ہیں اور اپنی عملی زندگی اور اپنی خانگی زندگی اور اپنے معاملات الگ سے رکھتے ہیں, اس بات کو کھول کر اپنے آپ سے بھی ڈسکس نہیں کرتے, اپنے آپ سے بھی چھپانا چاہتے. حالانکہ اس کا علاج چھپانا نہیں ہے, یہ ایک مرض ہے, ایک بیماری ہے. قرآن حکیم نے سب سے پہلے اس بیماری کو, معاشرے کی اسی بیماری کو چیلنج کیا ہے سب سے پہلے, کہ اس سے نجات پا جائے تو سمجھو تمہارے سامنے اللہ کا راستہ کھلا ہے، کتاب ہدایت تمہارے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور سنت تمہارے سامنے ہے، چلتے جاؤ تمہارا راستہ کھلا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ تیقن کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ مجھے بہت سے آداب سے، بہت سے معاشروں میں، مختلف حالات میں ملنے کی سعادت نصیب ہوتی رہتی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں بھی اور برطانیہ میں بھی، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی، سب جگہ تقریباً انداز مختلف ہے، بات ایک ہی ہے۔ اور یہ بات صرف یہاں نہیں ہے، یہ بات پاکستان میں بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا، ہم پر معاشرے کا اتنا دباؤ ہے، ہماری ضروریات، ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے کاروبار، ہماری جائیداد، ہمارے ملازمت، ہمارا یہ سب کچھ جو ہے، یہ سارے سلسلے اس قدر پیچیدہ، اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم انہیں اگر برقرار رکھتے ہیں تو اپنی زندگی کو پوری طرح سے اسلامی راستے پر نہیں لا سکتے۔ اگر پوری طرح سے اس طرح آتے ہیں تو ادھر ہم اپنا پورا نباہ نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں کہ ہم جائیں۔ اور اس بات میں بڑا وزن بھی ہے، کیونکہ معاشرہ جو ہوتا ہے یہ ایک روڈ رولر کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، جس طرح کوئی کنکر روڈ رولر کا راستہ نہیں روک سکتا، اسی طرح کوئی بھی اکیلا انسان معاشرے کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بھرے پورے ملک میں ایک آدمی ایک بات پہ سٹینڈ لے لے اور پورا معاشرہ اس کے خلاف جا رہا ہو، تو وہ آدمی کرش ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ یہ سب ہوتا ہے جب وہ آدمی عام آدمی، یہاں سے عام آدمی کا اور مسلمان کا فرق شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس جگہ پہنچتے ہیں نا، تو اسلام اور غیر اسلام کی تفریق شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے اس لمحے کو دیکھنا ہوگا جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو آپ حضرات کے مطالعے میں یہ بات ہوگی کہ انسانیت میں ہزاروں انقلاب آئے، لوگ بگڑے بھی، لوگ سنورے بھی، قومیں اس حد تک بگڑی کہ قومیں غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، پھر نئی آبادیاں بن گئی، حالات سدھرتے بھی رہے، لیکن بین الاقوامی سطح پر روئے زمین پر بیک وقت جتنے بگاڑ اس وقت موجود تھا جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اتنے بگاڑ معلوم تاریخ انسانی میں نہ اس سے پہلے کبھی نظر آتا ہے اور نہ اس کے بعد کبھی ملتا ہے۔ بیت وقت بے اعتبار عقیدے کے، بے اعتبار عمل کے، بے اعتبار کردار اور سوچ کے، کسی بھی پہلو سے ہے، سیاسیات کی طرف سے دیکھ لیں، حکومتوں اور حکمرانوں کے کردار کو دیکھ لیں، قوموں اور خاندانوں کے کردار کو دیکھ لیں، تو جتنا الجھاؤ، جتنا ظلم، جتنی تباہی، جتنی بربادی، جتنا شرک، جتنا کفر، جتنی بدکاری، اس زمانے میں بیک وقت کیا آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کیسا زمانہ ہوگا کہ پوری زمین پر ایک آدمی بھی اللہ کے نام بتانے والا یا اللہ کے نام سے آشنا کوئی نہیں، پوری زمین، پوری انسانیت میں، پوری انسانیت میں کوئی پیشانی ایسی نہیں تھی جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہو، کوئی حلق ایسا نہیں تھا جو اللہ کے لیے آواز بلند ہوتی ہو، کوئی قدم ایسا نہیں تھا جو اللہ کی راہ پر اٹھتا ہو، کہتے ہیں کہ آج بہت بگاڑ بھی بہت ہے, لیکن میرے بھائی آپ دیکھیں اس اتنے دور دراز ملک اور اتنے بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی آپ کے پاس اللہ کے بندے اللہ کے نام لے کر اللہ کی کتاب لے کر اللہ کے کام کے لیے پہنچتے رہتے ہیں. اس وقت کا پہلا کال ہے جب کوئی چاہتا بھی تھا تو روئے زمین کا سفر کر لیتا اسے اللہ کا نام بتانے والا کوئی نہیں. اور یہ تاریخی حقیقت ہے, مشہور واقعہ ہے ایک شخص کا, سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, زید بن عمر بن حسین مکہ کا رہنے والا تھا. وہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ میری قوم کر رہی ہے, جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے, یہ سارا غلط ہے. یہ جو انہوں نے پتھروں کے بت بنا رکھے, جب ان پتھروں کے بتوں کو خود ہم تراشتے ہیں تو ہمارے بنانے والے یہ کیسے ہو گئے؟ ہم نہ تراشے تو یہ محض پتھر ہے, ہم تراشتے تو یہ خدا بن جاتے, یہ کیسے بن جاتے؟ بندہ خدا بناتا ہے, یہ عجیب بات ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. جہاں تک ممکن ہو سکا اس نے سفر کیے, یہود اور نصارہ کے پاس علماء بھی تھے, راہب بھی تھے, ان کے پاس بھی گیا. تو اس نے جب حقیقت پہ بات کی تو انہوں نے کہا دیکھو بھیا, ہمارے پاس جو اللہ کی کتابیں تھیں وہ بدل چکی ہیں, انہیں تحریف ہو چکی ہے. ہمارے پاس کس سے کہانیاں ہیں, حکایات ہیں, جو حقائق تھے وہ ہم کھو چکے ہیں. اگر تم بھی ان قصے کہانیوں میں خود کو جھانا چاہتے ہو تو جو ہمارے پاس ہے ہم تمہیں سکھا دیتے ہیں, لیکن اگر حقیقت جاننا چاہتے ہو تو حقیقت ہمارے پاس, ہم بھی نہیں جانتے کہ حق کیا ہے اور کس طرح سے اللہ کی صفات کیا ہے, اس کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے, وہ کس بات پہ راضی ہے, کس بات پہ ناراض ہے, یہ بات ہم تک بھی نہیں تھا. ہم سے پہلے ہی یہ کتابیں مسخ ہو چکی تھیں. تو پھر وہ بیت اللہ شریف میں بیٹھا رہتا تھا, ہوئے رہتا تھا, کہتا تھا میں جانتا ہوں اس قابل حیات کا کوئی بنانے والا ہے, اسے چلانے والا ہے, لیکن میں یہ نہیں جانتا وہ کیسا ہے, اس کی صفت کیا ہے, وہ کس بات پہ راضی ہوتا ہے, مجھے کوئی بتانے والا نہیں. یہ حال تھا. اور یہ بھی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اللہ کے ایک بندے نے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس پورے معاشرے کے پورے سائیکل کے سامنے ہاتھ کھڑا کر لیا کہ بس بھائی رک جاؤ, تو چل لیا ہو. اسلام تو شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اس سارے معاشرے کے پورے سائیکل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ بھائی بہت ہو چکا, تم بہت چل چکے, جو اس میں الجھنا چاہتا ہے وہ اسے کچلتا رہے گا, لیکن جو اس الجھاؤ سے نکلنا چاہتا ہے وہ میرے دامان رحمت سے وابستہ ہو جائے. زمانے میں معاشرے میں یہ بڑی قوت ہے, لیکن اس معاشرے کا بنانے والا اس سے مضبوط تر ہے. آئے میں تو میں اس کی پناہ میں لے جاتا ہوں. لیکن کتنے مزیدار الفاظ حضور نے فرمائے, جب پوری دنیا میں کوئی کسی کا حال سننے والا نہیں تو فرمایا قول لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگوں اس معاشرے سے بیزاری کا اعلان, اسے کہہ دو کہ ہمارا معبود اللہ ہے, اس کی ساری مصیبتیں اسی کی جھولی میں ڈال دو اور تم دونوں عالم کی بنا. اس کے ساتھ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ یہ نرا اعلان نہیں تھا. وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے عظیم انقلاب کی بنیاد پڑ جاتی ہے جس میں واقعی معاشرے کے اس سائیکل کو صرف روکا نہیں, اسے توڑ پھوڑ کر اس کے سارے ظلم جور اور استبداد مٹا کر اللہ کی زمین پر اللہ کا نام بلند کیا اور اس پر امن و امان قائم کیا, اور ایک ایسا سورج طلوع ہوا کہ جہاں کوئی ظلم کرنے والا نہیں تھا، کوئی مظلوم فریادی نہیں تھا، انسان انسانوں کی عزت کرتے تھے، انسان انسانوں سے محبت کرتے تھے، اور سارے انسان اللہ کے سامنے جواب دے. حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نرس کی کچھ مختلف لمبی سے حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے آخری، کہ میں نرس کی اصول ہے یہ بہت سخت لوگ ہیں، بہت مشکل کام ہیں، بہت ہی تیز روایت ہے معاشرے کی. تو آپ نے فرمایا ابھی تم دیکھو گے کہ حضرت موت سے ایک عورت حج کے لیے روانہ ہوگی، اس کے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے، وہ بیت اللہ کا طواف کرے گی، حج کرے گی، اور حضرت موت واپس حضرت موت جنوب مشرق کی کونے پر ہے، سارا صحرا گزر کر جنوب مشرق کی کونے پر سمندر کے کنارے سے پورے جو دور ہے اسے حضرت موت کر وہاں سے آئے گی، وہاں تک لوٹ جائے گی، اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. کہتے میں نے کی آئے سن لیا، یہ بنے چاہے کہ ڈاکو کو آ جائیں گے تو ہمارے لوگوں کی حفاظت کیا کریں گے. اور پھر حضرت عزیز فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا، میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک حضرت عمر خاتون کو دیکھا، اس کی بغل میں ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی، وہ طواف کر رہی تھی. تو میں نے پوچھا بی بی یہ تم پوٹلی کیوں اٹھا؟ اللہ کے آسرے پر جانا، تمہیں راستے میں کوئی خطرہ نہیں کرتے. دیکھیں کس معاشرے میں ابتدا ہوئی اسلام کی، اور اس معاشرے کو لے کر کہاں پہنچا. تو کیا یہ کمالات، یہ برکات صرف مختص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یا ان میں کوئی حصہ مسلمانوں کا، آپ کی امتیوں کا، آپ کو ماننے والوں کا بھی؟ تو دیکھیے میرے بھائی، حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان یہ ہے کہ آپ پر نبوت اپنے کمال کو پہنچ، اور آپ ہی وہ نبی ہیں جو بیک وقت ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمانے کے لیے نبی ہیں، اسی لیے آپ کے بعد کسی نئی نبوت کا تصور نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اللہ کی کتاب اس کے معنی اور مفاہیم لوگوں کو پہنچائے، یہ تھی تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ساتھ ایک کام اور بھی تھا، اور وہ تھی برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا عجیب پہلو ہے، اور میرا اپنا ذاتی خیال جو ہے، یا جہاں تک میری کمزور نگاہ پہنچتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سے یہ پہلو چھوٹ رہا ہے. ہم تعلیمات پر آ کر اس زمانے میں رک جاتے ہیں، آدھا حصہ لے لیتے ہیں، اور آدھا جو زیادہ ضروری ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ پہلے زمانے کی نسبت آج تبلیغ زیادہ ہوتی ہے، پہلے زمانے کی نسبت آج تبلیغ کے ذرائع زیادہ ہو گئے ہیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبار، بے شمار ایسے ذرائع ہیں جو پہلے نہیں تھے. اس کے ساتھ ہر مہینے شائع ہونے والے شمارے، روزانہ کے اخباروں میں کچھ نہ کچھ دین کے متعلق ہوتا ہے، ہفتہ وار دینی رسالے، منتھلی دینی رسالے، میگزین، جلسے، کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن ہر طلوع ہونے والا دن، نہ صرف یہاں میرے خیال میں، ہمیں ہر جگہ پہلے سے دو قدم پیچھے پاتا ہے، اور جہاں سے کوئی بزرگ اٹھتا ہے وہاں آنے والی نسل باپ والی جگہ تک نہیں پہنچتی، اس سے پیچھے رہ جاتی. وہ یقین، وہ عزم، وہ ہمت وہ نہیں آتی. اس لیے کہ دوسرا پہلو یہ تھا کہ جو بھی ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی میں پہنچا بیک نگاہ صحابی ہو گیا. یعنی اس میں کوئی ایسی تبدیلی آئی, اس کے اندر کچھ ایسی تبدیلی آ گئی کہ وہ ایمانیات, عقائد, تیقن, دیانت, امانت, ان تمام اخلاق حسنہ میں, تمام اور اخلاق میں اس درجے پر پہنچ گیا جو نبوت کے بعد افضل ترین درجہ, اور جو صحبت عالی میں نہیں پہنچ سکتا وہ نیک بھی بن گیا, عالم بھی بن سکتا, غازی بھی بن سکتا, جہاد بھی کر سکتا, شہید بھی ہو سکتا, سب کچھ کر سکتا, لیکن صحابی نہیں بن سکتا. صحابی بننے کے لیے صحبت عالی کی حاضری ضروری تھی, اور یہی وہ لوگ تھے جن کے ذمے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشن لگایا تھا کہ جو حاضر ہیں وہ ہم تک میری بات پہنچا دیں جو یہاں حاضر ہیں. یہیں سے یہ انفرادی خصوصیت بھی اس امت کو ملی کہ ہمیشہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے تبلیغ کے لیے, لیکن آپ کی بعثت نے نبوت کو مکمل کر دیا, اور یہ عظمت آپ کی امت کے حصے میں آئی, لیکن اس کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں دیا وہ صحابہ تھی, کیونکہ غیر صحابی تو آپ کی مجلس میں پہنچا ہی کون, جو مجلس علی میں پہنچا وہ صحابی ہو گیا. اس کا مطلب ہے براہ راست حضور کا حکم جنہیں ملا وہ دو طرح کی تربیت یافتہ تھے, تعلیمات نبوت بھی ان کے پاس تھی اور درخواست صحبت نبوت بھی ان کے سینے میں, اور انہوں نے جنہیں پہنچایا وہ سارے تابعی کہلائے. جس سے صحابی کی زیارت یا ملاقات نصیب ہو گئی اس زیارت یا ملاقات یا صحبت کے تفیل اس کے اندر کوئی ایسی برکات آ گئی, ان برکات کا خاصہ یہ تھا کہ یہ اعلان جو اللہ نے فرمایا ذالک کتاب لا ریب فیہ, اسے صرف سن کر ہی انہیں یقین کا وہ درجہ حاصل ہو جاتا تھا جو ساری عمر صرف کر کے بھی ہمیں اس میں وہ اس کا کوئی حصہ نہیں مل رہا. ہم جہاں تک ہماری زبان ساتھ دیتی ہے ہم اس کے ماننے کا اقرار کرتے رہتے ہیں, جہاں تک ہمارے عمل اور کردار کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی نہیں مانا. پیسہ سامنے آ جاتا ہے تو ہم حرام کا بھی لے لیتے ہیں, آزان ہوتی ہے تو ہم سجدے کے لیے بھی چل پڑتے ہیں, موقع آتا ہے تو ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں, دوسری دفعہ ہم شہادت بھی پڑھ لیتے ہیں, رمضان بھی رکھ کر روزہ بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں جھوٹ بھی. انہیں اس طرح سے گڑبڑ ہو گئی ہے ہماری زندگی کہ گناہ کرنے سے, جھوٹ بولنے سے, غلط کرنے سے ہمارے پہلے سے کچھ جاتا نہیں ہے, نیکی کرنے سے ہمارے پہلے میں کچھ پڑتا نہیں ہے, لیکن یہ فیضان صحبت جو تھا اس میں زیرو بند ہوتا تھا. آپ نے دیکھا صحابہ کرام کی پوری تاریخ میں جو ملتا ہے, انسان سے ہوگی کسی صحابی سے اگر کوتاہی ہوگی تو وہ چیختا چلاتا بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا تھا کہ یار سنو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, اس کی مجھے سزا دی جائے, جو بھی مجھ پر سوال آتا ہے کہ ایک جہاد سے کچھ لوگ رہ گئے نہ پہنچ سکے نہ جا سکے, تو حضور فرض کر آئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ رکھا کہ ہمیں جانا چاہیے تھا, ہم نے سستی کی, ہم نہیں گئے, ہمیں یہاں ستونوں سے باندھ دو. حضور نے فرمایا تم نے اپنے ساتھ زیادتی کی, تم اپنا فیصلہ مجھ پر چھوڑ کے میں تمہیں معاف کر دیتا, تم نے اللہ کے دروازے پر باندھ دیا اپنے آپ کو, تم جانا وہ جانا. تو کتنے دن 28 دن انہوں نے صرف نماز کے لیے کھولتے تھے, لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو باندھتے تھے, تو تم نے خود اپنے آپ کو باندھ کر اللہ, انہوں نے کیوں اپنے آپ کو اللہ کے دروازے پر باندھ دیا؟ اتنی بڑی بات تو نہیں ہوئی تھی جہاں پر 3 سال اگر نہیں پہنچ سکے تو اللہ سے معافی تھا. حضور نے فرمایا مجھ سے معافی مانگ لیتے, میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگتا, لیکن کچھ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم سے کچھ کھلا ہے, ہم نے کچھ ایسی غلطی ایسی بھی ہے کہ ہم سے کچھ ہمارے پہلے سے شاید ضائع ہو رہا, ہمیں وہ حاصل کرنا چاہیے. اپنے پیغانوں کو کہہ دیا کہ اللہ کی عبادت اور دین یہ سارا بھاری مزدوری ہے، یہ آخرت میں ملے گا بھائی، یہاں اگر نہیں ملتا تو یہ آخرت کیا ملے گا؟ اللہ تو بندے کو کہتا ہے جو آج ہے کہ کسی سے آپ اجاری مزدوری نہ کرائے، اسے پسینہ خوش ہونے سے پہلے اجرت دے دو، اور خود ساری زندگی لوگوں سے ادھار کرتا ہے کہ تم ساری زندگی ادھار کرتے ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک بار کا سجدہ، ایک رکوع مسجد کی طرف چلنے والا ایک ایک قدر، ایک کیفیت عطا کرتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ وہ اندرونی درد اور احساس زندہ ہو جو برکات صحبت رسول اللہ سے متعلق، اور یہی برکات صحابہ سے تابعین کو، تبع تابعین کو تقسیم ہوئی، اور یہی دو متوازی شعبے آج تک اسلام میں چلتے تھے ہمارے ہر مبلغ نے، ہر واعظ نے، اور آج سے پہلے کے ہر عالم نے، بلکہ یہ آپ کی تبلیغی جماعت جو ہم آج پھر رہے ہیں اس کی بنیاد مولانا علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو رکھی، وہ سب بہت پار کے ہے اللہ سے، یہ اللہ کی لگائے ہوئے پودے ہیں جن کا پھل لوگ کھا رہا ہے، کہ ان کی نیتوں کا خلوص ہے، ان کے ارادوں کی گہرائی ہے کہ اتنے دنیا میں تحر، جب ایک آدمی ایک حرکت کی سوچتا ہے تو اس پہ ایک زمانہ متحرک ہو جاتا ہے، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ آپ کسی سے پیدا کر لیں کیا یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی ایک حرکت کے لیے سوچتا ہے اور اس پر ایک زمانہ متحرک ہو جاتا ہے، یار وہ انسان نہیں ہے، ہمارے جیسا ہی آدمی ہے، ہم سے کل میں چھوٹا ہے، پھر کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اس نے بزرگوں کی مجلس میں بیٹھ کر وہ برکات نبوی حاصل کی ہے، جس دل سے وہ سوچتا ہے وہ الوار نبوت سے روشن ہے، اس کی سوچ میں جو تیقن اسے کتاب علم پہ حاصل ہے وہ برکات صحبت نبوی سے مزین ہے، اس کے ہمارے یقین میں فرق ہے، اس کے ہمارے ارادے میں فرق ہے، اس کے ہماری سوچ میں فرق ہے۔ یہاں آ کر ہمیں ایک ٹھوکر لگی، ہم نے اپنے آپ کو جانا تر اور اپنے آپ میں اپنے آپ کو کافی سمجھ لیا، صرف دین کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، ہم دنیا کے لیے ہر دروازے پر دھکے کھانے کو تیار ہیں، دنیا کے لیے چپراسی بن جاتے ہیں، مزدور بن جاتے ہیں، خاکروب بن جاتے ہیں، ڈرائیور بن جاتے ہیں، باپ بن جاتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کافر سوتا ہے مسلمان تنخواہ لے کر اس کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، دین کے لیے کسی دیندار کے پاس چند لمحے بیٹھ کر اللہ اللہ سیکھنے کے لیے اس کے لیے ہم خود فاضل ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے خود پتا ہے، میں پہلے سے جانتا ہوں، دنیا کے چند سکے کمانے کے لیے کافر کی غلامی کر لیتے ہیں، اللہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات پانے کے لیے کسی صالح صحبت کو تلاش نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی جب تک یہ برکات نبوت اور ان کی روشنی دل میں نہ آئے وہ قوت یقین حاصل نہیں ہوتی جو انقلاب آفرین ہوتی، اور اگر وہ قوت نصیب نہ ہو تو آدمی زندگی بھر ڈگمگاتا تو رہتا ہے، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول کرے، عالم اسلام کو عظمت سے آشنا کرے، لیکن ہم اپنے ساتھ، عالم اسلام کے ساتھ، اپنی آئندہ نسل کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ان برکات کو کر، یہ ہمارے ذمہ ہے، جس طرح ہم سے پہلے بزرگوں نے اہل اللہ کو تلاش، ہماری غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل اللہ کے نام پر نکالوں نے دکانیں چمکا دی، لوگوں کو لوٹ کر کھا گئے، اہل اللہ کے نام پر لوگوں نے مختلف رسومات جاری کر لی، ہم نے اس کا ارادہ یہ سوچا کہ اس طرف سے آنکھ ہی بند کر لو، نہیں ایک طرف ڈاکو پڑنے اور آپ کہتے اس طرح کی کھڑکیاں بند کر لو تو وہ ڈاکو چھوڑ دیں گے لوٹنے کی، بھائی اب بولے دیکھ رہا چھوڑ لو، اس کا علاج تو یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اگر اس شعبے میں لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں تو حق یہ تھا کہ اس پر زیادہ توجہ دی جاتی، اور صاف ستھری نتھری ہوئی بات جو تھی اسے ایک ایک آدمی تک پہنچایا جاتا تاکہ اگر کوئی اس پہلو پہ زیادتی کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے تو اس کا تدارک ہوتا ہے، لوگوں تک حق پہنچتا ہے، اسی بھی بات حاصل کرتے ہیں۔ میں نے آپ کا بہت سا وقت لے لیا لیکن یہ بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں پورے زور پوری قوت پورے اعتماد کے ساتھ کہ قرآن صرف وہ اکیلی کتاب ہے جو بات کہتی ہے پورے تیقن کے ساتھ کہتی ہے اور اس کی ہر بات حتمی اور یقینی ہوتی ہے نہ قابل تنسیب. لیکن اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے کرتات نبوت کے سوا کوئی چارہ نہیں. کوئی شخص اب خود ان کیفیات کو اپنے اندر نہیں سمجھ سکتا. یہ جس طرح تعلیمات صحابہ سے تابعین کو تبع تابعین کو نسلن بعد نسلن علماء سے مدارس سے کتابوں سے نصابوں سے ہم تک پہنچی ہیں اسی طرح درکات سے مسینہ مسینہ اہل دل سے بزرگان سلاسل سے ہوتی ہوئی آج تک ابھی آئی ہیں اور جب تک اللہ نے چاہا یہ رہیں گی. کیونکہ یہی دین آخری دین ہے اور یہ دین اپنی مکمل صورت میں جب تک رہے گا یہ عالم رنگ و بو قائم رہے گا. اور جب اللہ کا نام دنیا سے لینے والے نہیں رہیں گے اللہ کا نام اٹھا لیا جائے گا تو پھر یہ اس دنیا کی عمر بھی پوری ہو چکی ہے. یہ آخری امت ہے اس کے بعد کوئی نئی امت نہیں آئے گی. اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ اس پر عمل کی توفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف سچا علم آپ کی خالص درکات سب کر انوارات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.